بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهل والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومين اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِثْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ صَلَوَاتٌ سامعین گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے سوسائٹی سے ٹیررزم کا خاتمہ کیا جائے کہ جس سے آج کئی مسلم ممالک پریشان ہیں. اسلام دین امن ہے, اسلام دین محبت ہے, اسلام دین بھائی چارہ ہے, اسلام میں اصلاً ٹیررزم کی گنجائش ہی نہیں ہے. ذرہ برابر اس کے لیے اسکوپ نہیں ہے, کیونکہ اسلام نے کہا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اور بار بار قرآن نے کہا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, دیکھو لڑنے کی بات نہیں, جھگڑنے کی بات نہیں, अगर तुम्हारे पास दलील है तो पेश करो, अगर तुम दलील पेश नहीं कर सकते हो तो हमारी दलील को मान लो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब ये टेररिज्म कहां से पैदा होता है? जब किसी भी मजहब में अगर ये पाबंदी लगा दी जाए कि किसी और मजहब की बात मत सुनो, बस हमारी बात सुनो, यानी ये शख्स टेररिज्म की बुनियाद रख रहा है कि किसी की बात मत सुनो, बस हमारी ही बात सुने। खुदा ये कह रहा है कि सब की बात सुनो, अगर हिदायत चाहते हो तो सारे फिरकों की बात सुनो। यस्तमेउन अल-कौल, मुसलसल ये आयत बता रहा हूं। कुरान कह रहा है अगर चाहते हो साहिबे अक्ल होना और अगर चाहते हो साहिबे हिदायत होना तो लाजिम है कि सब की बात सुनो, सारे फिरकों की बात सुनो। यस्तमेउन अल-कौल व यत्तबेउन अहसना, मगर बात वो मानो जो सबसे अच्छी हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अगर कोई फिरका कोई मजहब ये कहता नहीं सिर्फ हमारी बात सुनो किसी की बात ना सुनो, ये कुरान के भी खिलाफ है, अकल के भी खिलाफ है, और ये बुनियाद है टेररिज्म की, नफरत की। क्योंकि जब लोग किसी और की बात ही नहीं सुनेंगे, अब जो भी वो कचरा जहन में डालेगा लोग कबूल कर लेंगे। सलमान पड़ी मोहम्मद। और यही हो रहा है कि यही कचरा डाला जा रहा है कि भाई किसी को मार दो तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। तो वजह फरमाई, किसी को कत्ल कर लो, दो आदमी को कर लो तुम्हारा बाप जन्नत में, तीन को कर लो तुम्हारा दादा जन्नत। कत्ल से, गारतगरी से जन्नत बांटी जा रही है। कुरान कर मन कत्ल नफ्सन फकअन्नमा कत्ल अन्नास जमीया, अगर एक इंसान के भी तुम कातिल हुए दुनिया तुम्हें कहेगी एक इंसान का कातिल, कुरान कहेगा नहीं सारी इंसानियत का कातिल। उस दिन में ये टेररिज्म लाया जा रहा है। तो वजह फरमाई आपने, अजीजाने गिरामी में बार बार कह रहा हूं कि इस्लाम तो इतना वसी और इतना अजीम दीन है, खुदा तो इतना रहमान और रहीम है कि खुदा ने आज तक शैतान को बर्दाश्त किए हूं, शैतान को ढील दी है। शैतान जो सबका दुश्मन है, जो सबको भटकाने वाला, खुदा शैतान को माफ कर रहा है। किन मानों में? ढील देने में, सजा मिलेगी, मगर अल्लाह शैतान को ढील दे चुका है कि वक्त मालूम तक तुझे इजाजत है, जो करना है कर ले। खुदा शैतान को बर्दाश्त कर रहा है, ये खुदा के मानने वाले मुसलमानों को नहीं बर्दाश्त कर रहा। बताइए कौन सा दीन है? ये दीन इस्लाम नहीं है अजीजाने गिरामी। इस्लाम दीन अमन है, मोहब्बत है। फिरका परस्ती से ही टेररिज्म वजूद में आता है, कौम परस्ती ही से टेररिज्म का वजूद आता है। किसी की बात नहीं सुनेंगे, अपनी बात सुनाएंगे तो इसको कैसे खत्म किया जाए? एजुकेशन की जरूरत है। मैंने कहा कि इन ममालिक की, सारी ममालिक की यह जिम्मेदारी है कंपेरेटिव स्टडी, यानी सारे जो अदियान इलाही हैं, जितने मजाहब हैं उनकी बातें सुनाएं कि शिया हजरात क्या कहते हैं, सुनी हजरात का क्या अकीदा है, बरेलवियों का क्या अकीदा है, यहूदियों का क्या अकीदा है, ईसाइयों का क्या अकीदा है। सारे जितने भी मजाहब के मानने वाले हैं सब ये चाहते हैं अल्लाह की मोहब्बत का नूर मिल जाए, अल्लाह की मारिफत मिल जाए। ये सारे अंबिया एक मिशन पर आए हैं, सारे किताबें एक मिशन लेकर आई हैं, कोई फर्क नहीं है, दीन एक ही है, वो अल्लाह का दीन है, वो इस्लाम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। टेररिज्म हो या जंगें हो, वार हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकंड वर्ल्ड वार, ये वजूद में कैसे आती हैं? कि एक मुल्क है उसका सरबरा, उसका दिमाग फिर जाता है, उधर से दूसरा मुल्क है उसका भी दिमाग फिर जाता है उसके सरबरा का। अब असल में ये सरबराहों की अनानियत का मसला होता है और मारे मुफ्त में लोग जाते हैं। तो जो फरमाई आपने, यानी ये जो जमहूरियत जमहूरियत डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी हम सुन रहे हैं, ये भी अभी तक दुनिया में सही डेमोक्रेसी नहीं आई। डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का उसूल किसने दिया? अरस्तू ने दिया। और अरस्तू के बारे में रसूल खुदा फरमाते हैं कि वो अल्लाह का नबी था,
وہ فلسفے کے ذریعے سے روایت ہے شیعہ کتابوں میں، آیت اللہ حسن زادہ عاملی بہت بڑے عالم ہیں فلسفی، انہوں نے نقل کی ہے کہ رسول خدا نے جب کسی نے ارسطو کو گالی دی، رسول خدا نے کہا خبردار وہ اللہ کا نبی تھا، وہ دلیل اور برہان کے ذریعے سے کافروں کو مسلمان کرتا تھا. صلوات پڑھی محمد و آل. یہ ارسطو نے جو ہمیں فلسفی دی، آج یہ آدھی باتیں تو لوگوں نے لے لی آدھی چھوڑ دی. ارسطو نے یہ نہیں کہا تھا کہ آدھی بات میری تھیوری لے لو. اسی لیے جنگیں ہیں، اسی لیے ٹیررزم ہے. اس میں کیا ہے، جس طرح سے عوام کے ووٹ سے ایک آدمی صدر بن جاتا ہے 5 سال کے لیے، تو صرف یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ووٹ لے لیا اب وہ 5 سال کے لیے سب کو غلام بنا لے کہ جو اس کی مرضی میں آئے، نہیں، بلکہ وہ تمام فیصلے جس کا اثر عوام پہ ہو رہا ہے، برا اثر عوام پہ ہونے کا امکان ہے، ان تمام فیصلوں میں صدر کو عوام سے ریفرنڈم لینا چاہیے. بتائیے کہاں ہے جمہوریت، کس ملک میں جمہوریت ہے؟ جب کسی صدر کو جنگ کرنی ہوتی ہے تو کیا عوام سے ریفرنڈم لیا جاتا ہے؟ یعنی عوام بیچاری آج بھی غلام ہے. حقیقی جمہوریت یہ ہے کہ اگر آپ نے جنگ کرنی ہے تو آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیا، ہم نے پریزیڈنٹ اس لیے نہیں بنایا کہ آپ ہمارے بچوں کو مروائیں، آپ دوبارہ ہم سے ریفرنڈم لیں کہ ہم جنگ پسند کرتے ہیں یا امن پسند کرتے ہیں. اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر ملک جو ہے پروپیگنڈا کرتا ہے، دوسروں کے ریڈیو دوسروں کی ٹی وی کو بند کرتا ہے، صرف اپنی بات سناتا ہے، اسی سے جنگیں ہوتی ہیں. سروات پر محمد و آل محمد. ڈائلاگ مناظرہ جہاں ختم ہو جائے وہیں سے یہ تباہیاں ہوتی ہیں. اس میں بھی یہ ہونا چاہیے اگر کوئی بھی مسئلہ ہو گیا دو ملکوں میں تو بیٹھ کے مناظرہ کریں، ٹی وی پہ مناظرہ کریں، وہ صدر بھی آئے یہ بھی صدر آئے، تو دونوں پبلک کو پتا چلے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. یہ ہر ملک جو ہے اپنی ہی رٹ سناتا ہے، وہ ملک اپنے لوگوں کو اپنی رٹ سناتا ہے، ان کا برین واش کیا جاتا ہے. اسی سے جنگ عظیم، اسی سے فرسٹ ورلڈ وار، اسی سے سیکنڈ ورلڈ وار وجود میں آئے. حقیقی جمہوریت جب آئے گی تب آئے گی کہ عوام کا حق ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ جنگ ہو یا امن. اگر جنگ ہی کا شوق ہے تو دونوں پریزیڈنٹ جنگ لڑے، ہم ٹی وی پر دیکھ لیں گے ان کی کشتی. صلوات پڑی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، اتنا ہی شوق ہے. کوئی پریزیڈنٹ خود لڑنے نہیں جاتا، بیٹے کو نہیں بھیجتا، بھائی کو نہیں بھیجتا، غریب عوام کو مرواتا ہے. یہ صرف نعرہ ہے عزیزان گرامی. لہذا آپ نے دیکھا ٹیررزم ہو یا وار ہو، یہ اس وقت ختم ہوں گی جب حقیقی ڈیموکریسی ہو، حقیقی جمہوریت ہو، لوگ ووٹ دے کر غلام بن جاتے ہیں. صلوات پڑی محمد و آل محمد. ڈائلاگ کا دروازہ جہاں بند ہوا وہیں جنگیں ہوں گی، وہیں ٹیررزم ہوگا. اوپن ڈسکشن ہونا چاہیے، ٹی وی پر ہونے چاہیے. جو مسائل ہیں، بہت سارے مسائل جو میں نے کہا صرف لینگویج بیریئر کی وجہ سے. ہر علم کی آپ نے سنا کہ الگ الگ لینگویج ہے، ہمارے ہاں الگ لینگویج ہے، اہل سنت کے ہاں الگ لینگویج ہے. بات وہی ہے، سب کا مقصد اللہ راضی ہو جائے. یہودی سے پوچھیں بھائی کیوں جاتے ہو سناگاہ، اللہ راضی ہو جائے. عیسائی سے پوچھو کیوں جاتے ہو چرچ، اللہ راضی ہو جائے. قتل کرنا بری چیز ہے، اسلام میں بھی لکھا ہے، تورات میں بھی لکھا، انجیل میں بھی لکھا ہے، زبور میں بھی لکھا ہے. زنا بری چیز ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے. شراب بری چیز ہے، سب کتابوں میں لکھا ہے کہ شراب نہ پیو. اب جو پیتا ہے تو بدبخت خود ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا پیغام ایک ہے، امن کا پیغام ہے، اسلام امن کا دین ہے، اور ایک ہی دین ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. سارے انبیاء متحد ہیں، مگر یہ امتوں میں اختلاف ان لوگوں کی وجہ سے جو مفاد پرست ہیں. صلوات پڑی محمد و آل محمد. عزیزو یہ آپ سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو، ایجوکیشن کی کمی جس طریقے سے بھی کر سکیں تو یہ ٹیررزم بھی ختم ہوگا اور فتنے فساد بھی ختم ہوں گے. علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر کے کنارے تک، یہ اسلام کہہ رہا ہے. سب سے بڑا دشمن انسان کا کون ہے؟ اس کی اپنی جہالت. اور لوگوں کی جہالت سے مفاد پرست لوگ، شیطان پرست لوگ فائدہ لیتے ہیں. اگر علم آ جائے فتنے فساد ختم ہو جائیں گے, ٹیررزم ختم ہو جائے گا, جنگیں, نفرتیں, فرقہ پرستی, یہ قوم پرستی, یہ ساری لعنتیں ختم ہو جائیں گی. میں نے کہا جہالت, اب کیونکہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے تو اسی سے شیطان وار کرتا ہے, اسی سے حملہ کرتا ہے. ایجوکیٹ کریں لوگوں کو. مثلا میں نے کہا کہ شیعہ سنی سب کا مقصد ایک ہے, اللہ رسول راضی ہو جائیں. پھر لڑتے کیوں ہیں, جھگڑتے کیوں ہیں, نفرتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان مفاد پرست لوگوں نے نفرتیں پھیلائی ہیں جن کا مقصد اللہ کی رضا نہیں, اپنی لیڈرشپ ہے, اپنی قیادت ہے, اپنے کو لیڈر بنانا ہے دنیا میں مفادات حاصل کرنے کے لیے. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یاد رکھیں قرآن کی بات مانے. اگر کوئی شیعہ مولوی کہہ رہا ہے کہ سنیوں کی بات نہ سنو صرف ہماری بات سنو, وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اگر کوئی سنی مولوی کہہ رہا ہے کہ شیعوں کی بات مت سنو صرف ہماری بات سنو, وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یستمیعون القول, اس وقت تمہیں حق ملے گا, اس وقت تمہیں ہدایت ملے گی کہ سارے مذہب کی ریسرچ کرو, تب پتا چلے گا حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا تھا جیسے صحابی کا لفظ ہے ہمارے ہمانی اور ہے, اہل سنت کے ہمانی اور. اب جب پتا نہیں ہوتا اس طرح سے شیطان کے لوگ اختلافات پیدا کرتے ہیں. لہذا آئیے مل کے جلسے کریں, ایجوکیٹ کریں ایک دوسرے کو کہ جب ہم صحابی کہتے ہیں تو ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جیسے قرآن میں آیا. یہ بار بار آیت ریپیٹ کر رہا ہوں, سورہ یوسف کی آیت ہے, آیت کا نمبر 39 ہے, سورہ کا نمبر 12 ہے. آیت یاد کر لیں کہ صحابی کا لفظ اللہ نے کیسے استعمال کیا ہے. جیسے اللہ نے استعمال کیا ہے شیعہ اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں. شیعوں نے معانی کو بدلا نہیں ہے, اہل سنت نے اصطلاح بنائی ہے, وہ انہیں حق ہے, کوئی غلط کام نہیں کیا, لیکن ہم اسی طرح سے صحابی کے لفظ کو مانتے ہیں جیسے اللہ نے منوایا ہے. وہ کیا؟ یا صاحبہ یہ سجن, اے میرے قید خانے کے دو صحابی کون ہیں؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, ایک خدا کو ماننا بہتر ہے کئی خداؤں کو؟ کنہیں کہہ رہے؟ حضرت یوسف دو کافروں سے کہہ رہے ہیں, اے میرے کافر صحابیوں, اے میرے مشرک صحابیو. قرآن نے یہ لفظ مشرک کے لیے بھی استعمال کیا ہے, کافر کے لیے بھی استعمال کیا ہے. ایک آیت نہیں ہے بلکہ دوسری آیت سنیں, اس آیت, یہ بھی سورہ اسی یوسف میں ہے, آیت کا نمبر 41. پھر دوبارہ حضرت یوسف کا قول اللہ نے نقل کیا, پھر کہا یا صاحب یہ سجن, او میرے قید خانے کے کافر صحابیو. اللہ کہہ رہا ہے, سمجھیں اس بات کو, اللہ کہہ رہا ہے. یعنی یہ لفظ اللہ نے جس طرح سے استعمال کیا ہے شیعہ اس طرح سے استعمال کرتے. دوبارہ کہا کیا؟ کہا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, تم میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلائے گا. دونوں کافر تھے, شراب پلانے والا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ تم میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو پھانسی دی جائے گی. اور اللہ ان دونوں کافروں کو حضرت یوسف نبی کا صحابی کہہ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سمجھے آپ؟ تو اسی طرح سے ہم شیعہ یہ نہیں کہ نبی کے پیارے سچے صحابیوں کے خلاف ہیں. استغفر اللہ, ہمیں دین چاہیے, ایمان چاہیے, کیوں کر ہم نبی کے سچے صحابیوں کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہم اس صحابی کا لفظ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جسے قرآن میں استعمال ہوا ہے. یعنی کافر بھی صحابی ہو سکتا ہے, مشرک بھی نبی کا صحابی ہو سکتا ہے, منافق بھی نبی کا صحابی ہو سکتا ہے, اور مومن بھی ہو سکتا ہے. اور جو مومن صحابی ہے ہم اس کے قدموں کی خاک بھی خود کو نہیں سمجھتے. صلوات پڑھیں محمد و آل. آپ نے دیکھا کہ ہم یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ سارے نبی کی دربار میں بیٹھنے والے مومن نہ تھے. یہ ہمارا عقیدہ, یہ نہیں کہ ہم صحابیوں کا انکار کرتے, لیکن جو فتنہ کرانے والے, دیکھو دیکھو یہ شیعہ جو ہیں صحابیوں کے خلاف. نہیں بھائی, بات سمجھیں, لینگویج الگ ہے. آپ نے صحابیوں کے لیے خاص اصطلاح استعمال کی, صحابی وہ جو ایمان لائے, لیکن قرآن نے وہ کیونکہ اصطلاح نہیں مانی ہے. ہم آپ کی بات مانے یا قرآن کی مانے, آپ نے کیا اچھا کیا, جو بھی کیا سمجھانے کے لیے, لیکن ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم قرآن کا دامن کیسے چھوڑ سکتے ہیں جو قرآن نے اصطلاح استعمال کی؟ ہم اللہ کی اصطلاح کو مانیں یا بندوں کی بنائی ہوئی اصطلاح کو مانیں؟ بتائیے کس کی بات مانیں. لہذا ٹھیک ہے, ہماری عوام کو بھی ہمارے بھائیوں کی اصطلاح کو سمجھنا چاہیے تاکہ کنفیوژن پیدا نہ ہو کہ صحابی کا لفظ ہم دوسرے معنوں میں استعمال کرتے ہیں. اہل سنت کے بھائی دوسرے معنوں میں استعمال کرتے ہیں. اب دوسرا اختلاف وہ چند گروہ کا, وہ کہتے ہیں نہیں جتنے بھی نبی کے صحابی تھے جو بھی ساتھ تھے وہ سب نیک تھے. ہم کہتے ہیں نہیں, ایسا نہیں, سب کا درجہ بلند ہے. میں نے کہا ایسا نہیں, پہلے سن چکے ہیں, کیونکہ قرآن کہہ رہے انبیاء کا رتبہ بھی برابر نہیں ہو سکتا, تو صحابی سارے کیسے ہوئے برابر ہو سکتے. اور یہ قرآن کی آیت سورہ حجرات ہم بیان کر رہے ہیں, بار بار بیان کر رہے ہیں تاکہ آیتیں یاد ہو جائیں. آپ اپنے اہل سنت کے بھائیوں کو بتائیں کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن کا عقیدہ ہے. 49 آیت ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا, عرب آئے کہنے لگے ہم مومن ہیں, رسول خدا نے کہا نہیں نہیں تم مومن نہیں ہو, مومن نہیں ہو, ولکن قولوا اسلمنا, فقط تم مسلمان ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور پھر ہم نے دوسری آیت آپ کو سنائی, سورہ توبہ کی آیت سنائی, یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر, قسم اٹھا رہے ہیں, قسمیں اٹھا رہے ہیں. یہ کون, یہ بھی نبی کے ساتھ ہے, یعنی قرآنی اصطلاح میں صحابی ہیں, مگر اہل سنت کی اصطلاح میں صحابی نہیں, قرآنی اصطلاح میں یہ بھی صحابی ہیں, رسول کے صحابی ہیں. قسمیں اٹھاتے ہیں کہ یحلفون باللہ ما قالوا, قسم اٹھاتے ہم نے نہیں کہا, خدا کرے جھوٹ بول رہے ہیں. ولقد قالوا کلمۃ الکفر, انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے. وکفروا بعد اسلامہم, اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے. اور اس میں ہم نے 40 اہل سنت کی تفاسیر سے وہ ساری حدیث پیش کی, تفاسیر قرآن سے. یہ کون سا گروپ تھا؟ یہ وہ تھا جو نبی کو گالیاں دیتے تھے. تو جو نبی کو گالیاں دیتے تھے, اہل سنت کی 40 تفاسیر لکھتی ہیں, ہم انہیں نہیں مانتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سمجھے؟ اب دیکھیں اختلافات ختم ہو جائیں گے. نہ صرف نبی کو نہیں گالیاں دی, بلکہ 15 منافقوں نے نبی کو قتل کرنا چاہا. توجہ فرمائیے آپ. لہذا اب آپ دیکھیں گے کہ اختلافات ختم ہوں گے جب مل کے ایک دوسرے کی بات سنیں گے. وہ دور بیٹھیں گے, ہم دور بیٹھیں گے, نہ ان کی زبان کا ہمیں پتا, نہ انہیں ہماری زبان کا پتا, اختلافات بڑھتے چلے جائیں. اسی طرح سے سارے فرقے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب مثلا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف ہے, اور وہ بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں, ہاتھ کھول کے یہیں سے کہتے ہیں دیکھو ان کی نماز باطل. ایک دوسرے کی بات سمجھا کریں, ایک دوسرے پوچھا کریں, یہ سارے مسئلے حل ہونے والے ہیں. بھائی صرف ہم ہی ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھتے, بلکہ اہل سنت کے 4 فرقے ہیں, ان میں سے ایک فرقہ ہماری طرح ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. اب جو ہاتھ باندھنے والے ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہے. کوئی سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے, کوئی پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے, کوئی پیٹ سے نیچے ہاتھ رکھتا ہے, مگر جو ہاتھ کھولتے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں, سب ہاتھ کھولتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یعنی دو فرقے ہاتھ کھولتے ہیں, ان کا اختلاف ہی نہیں ہاتھ کھولنے, باندھنے والوں کا آپس میں اختلاف ہے. دیکھو اللہ کی عبادت ہو رہی ہے نا, اب ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے, اس بیچارے کو یہی پتا چلا کسی نے ہاتھ باندھ دیا, اس کے پاس یہی علم ہے, اس نے تحقیق نہیں کی. لیکن تحقیق کرنی چاہیے, یہ نہیں کہ ہم ایسے ہی سنی سنائی باتوں پہ چلیں, اندھی تقلید کریں کیونکہ ہمارے باپ نے ایسے نماز پڑھی ہاتھ کھول کر تو ہم بھی ہاتھ کھول کے پڑھیں. نہیں نہیں, یہ عبادت قبول نہیں. خود تحقیق, اللہ نے عقل کیوں دی ہے؟ عقل کے ذریعے سے آپ ڈاکٹر ہو جاتے ہیں, پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, فارسی پیسے کماتے ہیں, وکیل بن جاتے ہیں, کیا کیا بنتے ہیں. کیا عقل کے ذریعے سے یہ 2-4 مسئلے نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اچھا بھائی ہم سے پوچھیں تو صحیح کہ ہم ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے. سورہ نساء ہے 4th سورہ, اور آیت کا نمبر 102 ہے. جنگ کے بارے میں آیت ہے کہ جب جنگ کے دوران نماز آئے تو کیا کریں. اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ جب جنگ کے دوران نماز ہو تو ایک گروپ تو ہاتھوں میں تلوار لے کے حفاظت کریں, اٹیک نہ ہو جائے. لیکن جو نماز پڑھیں وہ کیسے نماز پڑھیں؟ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, جو نمازی بھی نماز پڑھیں وہ ہاتھوں میں اسلحہ لے لیں. تو یہ فرمائے اس زمانے کا اسلحہ کیا تھا, تلوار یا ڈھال. یعنی نماز کے دوران آپ کھڑے ہیں مگر کیا ہوگا, آپ کے ہاتھ میں اسلحہ ہوگا. اگر فرض کریے میں ہاتھ میں کوئی چیز لیتا ہوں تو کیا ہوگا, میرا ہاتھ وہ بھی تلوار, جب میں ہاتھ تلوار میں ہاتھ میں میرے تلوار ہے, اور اگر میں ہاتھ باندھتا ہوں تو یہ میرے بازو والا مومن زخمی ہو جائے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بتائیے کیسے ہو سکتی نماز. जब नमाज में बल्कि अहले सुन्नत के भाइयों के हाँ तो पांव को पांव से मिलाना है, बिल्कुल नजदीक खड़े होना है, तो जाहिर है कि अगर इस तरह से नमाज पढ़ेंगे तो हाथ में तलवार होगी तो बाजू वाला आदमी जख्मी हो जाएगा। तो अजीदाने गिरामी वाली या खुजू असलहतहुम, ये कुरान की आयत है, जब हाथ में असला होगा तो हाथ खुले ही होंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, बहुत सारी आयतें। लेकिन एक और आयत भी सुन लें, सूरह आराफ सातवीं सूरह, आयत का नंबर 29, सूरह का नंबर 7, सूरह आराफ। किस तरह से नमाज पढ़ें? खुदा ने फरमाया, कुल अमर रब्बी बिल किस्त व अकीम वजूहकुम इंद कुल मस्जिद वदउहु मुखलिसीन लहुद्दीन। जब नमाज पढ़ो किबले की रुख तरफ करो, किबले की तरफ मुंह करो। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे इख्तलाफ नहीं, सारे मुसलमानों का किबला एक है, खुदा का शुक्र है, कुरान एक है, रसूल एक है, खुदा एक। ये छोटे छोटे मसाइल पर इख्तलाफ है वो भी हल हो सकता है इल्म के जरिए से, ना तअस्सुब के जरिए से। कुल अमर रब्बी, जब भी नमाज पढ़ो किबले की तरफ, मेरे मालिक ठीक है, सारे मुसलमान किबले की तरफ रुख करते हैं, अब इख्तलाफ है, हाथ बांध के पढ़े या हाथ खोल के। कहा कमा बदअकुम तऊदून, जिस तरह इस दुनिया में आए हो और जिस तरह इस दुनिया से वापस पलट कर जाओगे वैसे नमाज पढ़ो। बात समझे? इशारा कि जैसे इस दुनिया में आए हो और जिस तरह से इस दुनिया से पलट कर जाओगे उस तरह से नमाज पढ़ो। अब जब इंसान आता है तब भी हाथ खुले हुए, चलिए आप जनादा देख ले शिया का हो या सुन्नी का है, अगर हाथ खुले हुए हैं तो खोल के नमाज पढ़े, अगर हाथ बंधे हुए हैं तो बांध के नमाज पढ़े। सर हाथ पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, कुरान ने हर मसला बयान किया, कोई ऐसा मसला नहीं जो कुरान करीम में मौजूद ना हो। अब कहते हैं मसीह इसी अय्याम में आजादारी में मुहर्रम में अक्सर अहले सुन्नत के भाई तो रोते हैं, हमारे साथ मजलिसों में आते हैं, गिरिया करते हैं आशिके हुसैन, मगर कुछ ऐसे भी हैं वो कहते नहीं, ये रोना बिद्दत है, ये रोना गुनाह है। हत्ता के बाद लोग बगैर सोचे समझे तअस्सुब भी कहते, रोना शिर्क है, ये मुशरिक है फलां। इसी तरह से तअस्सुब बनता है बगैर दलील के, किसी की बात न माने चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो। क्या रोना बिद्दत है, क्या रोना शिर्क है, क्या रोना गुनाह है? कुरान उठाइए सूरह यूसुफ, सूरह का नंबर 84, वबियज्जत ऐनाहु मिनल हुज़्न। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है कि इस कदर हजरत यूसुफ की जुदाई में रोए। ये भी इतराज होता है, इमाम हुसैन तो जिंदा है क्यों रोते हैं? हजरत याकूब को फरिश्तों ने जबरील ने खबर दी है कि हजरत यूसुफ जिंदा हैं, यकीन है, नबी खुद भी नबी हैं और अल्लाह ने भी खबर दी कि यूसुफ जिंदा है। वबियज्जत ऐनाहु मिनल हुज़्न, मगर उसी जिंदा नबी के लिए, जिंदा यूसुफ के लिए इतना रोए, इतना रोए कि आंखें सफेद हो गईं। तो पता ये चला कि रोना बिद्दत नहीं है बल्कि नबी की सुन्नत है। सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले, अब अल्हम्दुलिल्लाह रोने पर तो हमारे सुन्नी हजरात बहुत सारे बिरादरान हमारे साथ रोते हैं जिसमें आते हैं, लेकिन बहुत सारे मातम भी करते हैं, बहुत सारे मातम नहीं करते, कहते नहीं जी मातम करना बिद्दत है, मातम करना ये हराम है। आइए वो भी कुरान मजीद से पूछ ले, कुरान मजीद में हर चीज है। सूरह जारियात और आयत का नंबर 28 और 29, सूरह जारियात और आयत का नंबर 28 और 29, फबशरूहु बिगुलामिन अलीम। हजरत इब्राहिम को एक बेहतरीन फर्जंद की फरिश्तों ने बिशारत दी कि तुम्हें एक बेटा होगा। वअक्बलतिम्रअतुहु फी सर्रतिन फसक्कत वजहहा वकालत अजूज़ुन अकीम। इतने में उनकी बूढ़ी बीवी आ गई, इनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, 90 साल, यानी बेटा होने का इम्कान ही नहीं था, दोनों बूढ़े हो चुके थे। जैसे उन्होंने सुना कि हमें बेटा होगा, हम तो इस बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया, हैरत में फसक्कत वजहहा। सबने तर्जुमा शिया सुन्नी जो भी कुरान मजीद उठा के देख लें कि तर्जुमा है फसक्कत वजहहा, फिर उसने पीटा अपने मुंह को, पीटा अपने चेहरे को, कालत अजूज नकीम, कहने लगी हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमें बेटा कैसे होगा। हैरत में मातम किया हजरत इब्राहिम की जोजा ने, कहां मातम किया, नबी के सामने मातम किया। आपको पता है कि सुन्नतों की तीन किस्में हैं, एक वो काम जो नबी करे वो सुन्नत है, दूसरा वो काम जो नबी कहे वो सुन्नत है, तीसरा वो काम जो नबी के सामने हो रहा हो, नबी मना न फरमाए तो भी सुन्नत रसूल है। सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले में, हजरत इब्राहिम की जो मातम करती रही, अल्लाह के नबी ने मना नहीं किया। अब शायद कोई आज जैसा, हमारे जैसा कोई आदमी सोचे भी बीवी का ख्याल किया हो, बीवी नाराज ना हो जाए। चलिए नऊज़ बिल्लाह, अगर ये भी कोई सोचे, चलो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया, अल्लाह तो ख्याल नहीं कर सकता। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले में, पूरे कुरान की एक आयत बताएं कि अल्लाह ने कहा हो कि इब्राहिम तेरी बीवी ने हराम किया है, इब्राहिम तेरी बीवी ने शिर्क किया, इब्राहिम तेरी बीवी ने बिद्दत की है, मातम क्यों किया है, मातम तो हराम है। यानी अल्लाह जिसे जायज कहे, नबी जिसे अपनी सुन्नत कहे, आज तासुब की वजह से लोग उसे हराम कह रहे हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले में, आपने देखा इख्तलाफात सिर्फ दूरियों की वजह से हैं, वरना हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे शहर हैं अहले सुन्नत के लोग भी मातम करते हैं। सेवन शरीफ में पूरा शहर काले लिबास में होता है, मातम करता है। मटियारी में हत्ता के जो वहावी हजरात हैं वो भी मातम करते हैं। मुल्तान में जो है 40-50 से ज्यादा परमिट होल्डर जो जुलूसों के मातम के, वो अहले सुन्नत के भाई हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले में, ये सिर्फ दूरियों की वजह है, नफरतों की वजह है। इस्लाम नफरतों को खत्म करने के लिए आया है। मैं यही आयत जो आप सुन रहे हैं 40 शिया 40 सुन्नी किताबों से, तफासीर कुरान की किताबों से अर्ज कर चुका था कि सब का मकसद एक है, सब ने यही लिखा। इस आयत से मुराद कौन है, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी अंबिया के सरदार है। दूसरी आयत सूरह मायदा की आपने सुनी, वो भी 40 से ज्यादा शिया 40 से ज्यादा सुन्नी तफासीर में आपने सुनी, कद जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन, यहां नूर से मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सोचेंगे रसूल खुदा तो बाद में आए, पहले सारे अंबिया से क्यों अहद लिया गया। इसी आयत को समझने के लिए सपोर्ट में एक और आयत पढ़ना जरूरी है, सूरह निसा की आयत है, आयत का नंबर 41 है। खुदा फरमाता है फकैफ इजा जिना मिन कुल उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिक अलाहा उला शहीदा। ए मेरे महबूब, हर उम्मत में से एक शख्स उन पर शहीद होगा, गवाह होगा, यानी उन हर उम्मत का नबी उम्मत पर गवाह होगा। मगर ए मेरे महबूब, आप सिर्फ अपनी उम्मत पर गवाह नहीं, आप दीगर उम्मतों पे भी गवाह हैं और दीगर नबियों पर भी गवाह। अब अंदाजा लगाइए, अगर आदम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत पर गवाह थे ना, तो हमारे नबी आदम अलैहिस्सलाम पर भी गवाह थे और उम्मत पर भी गवाह थे। अगर नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत पर गवाह थे, तो हमारे नबी नूह अलैहिस्सलाम पर भी गवाह थे, नूह की उम्मत पर भी गवाह थे। भाई गवाह कौन हो सकता है, कि अगर मैं इस मजलिस में आप बैठे हुए हैं तभी गवाही दे सकते हैं कि मैंने मौलाना की मजलिस सुनी है, लेकिन आप बैठे ही नहीं, आप बर्मिंगम में बैठकर क्या गवाही दे सकते हैं कि मैं लंदन में अहले बैत में मजलिस सुनी। नहीं, ये झूठ हो जाएगा। कुरान कह रहा है ये रसूल सद्दीक है, सच्चा है, सादिक है, अमीन है, ताहिर है, मुताहिर है, वारिस चादर हीर है, अल्लाह भी सच्चा, उसका नबी भी सच्चा, और ये नबी तमाम उम्मतों पर शाहिद है। यानी हर उम्मत जब जिंदगी बसर कर रही थी उस वक्त हमारे नबी भी मौजूद थे। तो जो फरमाया, हमारे नबी आदम के जमाने में थे, हमारे नबी नूह के जमाने में थे, हमारे नबी इब्राहिम के जमाने में थे, हमारे नबी मूसा के जमाने में थे, हमारे नबी ईसा के जमाने में थे। जब हर जमाने में नबी थे, तो आज क्यों एतराज करते हो कि या मोहम्मद न कहो। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद।
Allah.
جان گرامی. لہذا اس آیت کی تفسیر میں بھی جتنے شیعہ سنی حضرات ہیں متفق ہیں کہ یہ آیت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی. چند شیعہ تفسیروں کے نام جنہوں نے یہ لکھا کہ ہم اس سے مراد گواہی دینے والے سارے شاہدوں کے اوپر جو گواہ ہیں وہ ہمارے رسول ہیں. تفسیر اثنا عشری، تفسیر کنز الدقائق، منہاج الصادقین اور اسی طرح سے الفرقان، تفسیر مواہب الرحمن، مقاتل ابن سلمان اور شیعہ سنی تفاسیر کے اگر ہم نام لینا شروع کریں گے تو بہت سارے نام ہو جائیں گے، وقت چلا جائے گا. یہ انشاءاللہ ٹی وی پر آپ جب مجلس سنیں گے ریفرنس آتے جائیں گے. صلوات پر محمد و آل محمد. ہم نے اس کے تفسیر کی کتابوں کے ساتھ ساتھ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس عشرے میں ہم کوشش کریں گے کہ بائبل سے، عیسائیوں اور یہودیوں کی کتاب سے توحید کو بھی ثابت کریں، نبوت کو بھی ثابت کریں، امامت کو بھی اور قیامت کو. توحید پر گفتگو آپ نے سنی، نبوت پر سنی اور امامت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اب ہم جا رہے ہیں سب سے اہم گفتگو، حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ. صریحاً یہ آیت جو ہے امام زمانہ کے بارے میں ہے، عزیہ چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 2، اینڈ دا اسپرٹ آف دا لارڈ ول بی ریسٹنگ آن ہم، دا اسپرٹ آف وزڈم اینڈ گڈ سینس، دا اسپرٹ آف وائز گائیڈنگ and strength, spirit of knowledge and of the fear of Lord. یہ کون سی شخصیت ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اب نشانیاں سنیے. And he will not be guided in his judgment by what he see or give decision by the hearing of his ears. آپ کو پتا ہے کہ امام ہمارے بارے میں، امام مہدی علیہ السلام کی ایک خاص صفت ہے کہ اب تک جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے امام آئے ہیں، انہوں نے ظاہر پر فیصلہ کیا ہے. لہذا اگر کوئی منافق بھی آ گیا ان پر انہوں نے تلوار نہیں چلائی، انہیں چھوڑ دیا، مگر آخری امام کے لیے یہ موجود ہے کہ امام ظاہر پر نہیں بلکہ باطن پر فیصلہ کریں گے. امام باطن پر فیصلہ کریں گے کیونکہ پوری دنیا سے کفر کو مٹانا ہے. تو یہی آپ سنیں، پھر سنیں. اینڈ ہی ول ناٹ بی گائیڈڈ ان ہز ججمنٹ بائی واٹ ہی سی، ظاہر پر حکم نہیں کریں گے، اس کا ڈیسیژن وہی ہوگا ظاہر پر نہیں بلکہ باطن پر. اور اب نشانیاں سنتے چلے جائیے، یہ پھر وہی عزیہ 11 چیپٹر اور آیت نمبر 4 ہے. بٹ ہی ول ڈو رائٹ ان دا کاز آف پور and give wise decision for those in the land who are in the need, and the rod of his mouth will come down on the cruel, and will the breath of his lips, and he will put an end to the evil doers. یہ عظیم شخصیت جو آخری زمانے میں آئے گی، اس کے آنے کے بعد گناہگار، گناہ کرنے والے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ آج تک 124,000 انبیاء آئے مگر گناہگار ختم نہیں ہوئے، فتنے کرنے والے ختم نہیں ہوئے، مگر یہاں انجیل، بائبل کہہ رہی ہے، تورات کہہ رہی ہے کہ ہی ول پٹ این اینڈ آف دا ایول ڈوئرز. وہ شخصیت جس پر اللہ کا خاص کرم ہے، جو ظاہر پر حکم نہیں کرے گا، جب یہ آئے گا تو دنیا میں جتنے فاسق ہوں گے، جتنے ظالم ہوں گے، ان کا خاتمہ ہوگا. چلیے اور نشانیاں، واضح نشانیاں جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. چیپٹر نمبر 11 اور اس کی آیت نمبر 5، اینڈ رائٹیسنیس ول بی دا کارڈ آف ہز رول اینڈ گڈ فیتھ دا بینڈ آف راؤنڈ ہز بریس. پھر چھٹی آیت، اینڈ بہت عجیب آیت اور یہی روایتوں میں ہے، یہی آپ سنتے آئے، اینڈ دا وولف ول بی لیونگ ود دا لیم. یہ کب ہے احادیث میں؟ کہ بھیڑیا اور بکری ساتھ کھانا کھائیں گے. جب امام زمانہ آئیں گے دنیا ایسے امن سے بھر جائے گی کہ بھیڑیا، درندے، سانپ اپنی درندگی کو چھوڑ دیں گے. اور وہی بات ہے، اینڈ دا وولف ول بی لیونگ ود دا لیم اینڈ دا لیپرڈ will take his rest with the young goat, and the lion will take grass for food like the oaks. جب شیر اپنی حیوانیت کو چھوڑ دے گا اور وہ اسی طرح سے لومڑی کی طرح گھاس کھانا شروع کر دے گا. صلوات پڑی محمد و آل محمد.
100% امام زمانہ پر یہ ساری صفات موجود ہیں. اینڈ دا ینگ لائن ول گو ود دا ینگ ونس آف دا ہرڈ اینڈ دا لٹل چائلڈ ول بی دیئر گائیڈ. اور پھر یہ ساتویں آیت, اینڈ دا کاؤ اینڈ دا بیئر ول بی فرینڈز. کوئی جھگڑا نہیں, کوئی فتنہ نہیں, کوئی فساد نہیں. جب امام مہدی آئیں گے اس طرح سے دنیا امن سے بھر جائے گی. امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کٹھے آئیں گے, اینڈ دیئر ینگس ونس آر سلیپنگ ٹوگیدر. اور پھر آٹھویں آیت, اینڈ دا چائلڈ ایٹ دا بریسٹ ول بی پلینگ بائی دا ہول آف دا سنیک. بچہ سانپ سے کھیلے گا, سانپ کو طاقت نہیں ہوگی اسے ڈسنے کی. اینڈ دا اولڈر چائلڈ ول پٹ ہز ہینڈ آن دا برائٹ آئٹ آف دا پوائزنس سنیک. یہ بچہ بھی سانپ سے نہیں ڈرے گا اور وہ سانپ بھی بچے کو نہیں کاٹے گا. اور یہ نویں آیت, دیئر ول بی نو کاز آف پین اور ڈسٹرکشن ان آل مائی ہولی ماؤنٹین فار دا ارتھ ول بی فل آف نالج آف the Lord as the sea is covered by the waters. جب علم بھر جائے گا تبھی یہ ساری نعمتیں ملیں گی. آپ نے دیکھا آخر نالج کا ذکر ہے, یہ مقام کب آئے گا جب انسان کا علم اتنا بلند و بالا ہو جائے گا. یہ علم بلند و بالا کون کریں گے؟ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. عزیزان گرامی, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے اسلامی ملکوں میں کیا تباہی ہو رہی ہے. کیا ہر دن دھماکے نہیں ہو رہے ہیں؟ ہر دن لاشیں نہیں گر رہی ہیں؟ عراق کو دیکھیے, پاکستان کو دیکھیے, کب ان بیچارے ممالکوں کی تقدیر بدلے گی؟ یہ ایجوکیشن کی کمی ہے. ابھی آپ نے سنا یہ وقت کب آئے گا, امن کب آئے گا؟ جب نالج بڑھے گی. کہ اگر نالج کو ہم نہیں بڑھائیں گے یہ کبھی دھماکے نہیں رکیں گے, کبھی جہالت نہیں رکے گی. آئیے اوپن ڈسکشن کریں, ٹی وی پہ ڈسکشن کریں, جو مسائل ہیں شیعہ سنی کے درمیان, مسلمان عیسائیوں کے درمیان, آج کے مل کے بات کریں. آج کیا ہے؟ نالج نہیں ہے. جو مکار فریبکار وہی سیاستدان پاکستانی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ سب حکومت میں آ چکے ہیں. کیا رشوت ختم ہوئی؟ کیا چور بازاری ختم ہوئی؟ کیا ڈاکہ بازی ختم ہوئی؟ کیا ظلم ختم ہوا؟ کیا سفارش ختم ہوئی؟ کیا لوگوں کی کوئی حالت بہتر ہوئی؟ نہیں. وہی آج وہی سیاستدان پھر انہیں دھوکہ دیتے ہیں. یہ کیوں؟ نالج نہیں ہے. عوام کو شعور تب ملے گا جب ان کے پاس نالج ہوگی. آئیے قرآن سے پوچھیں کہ کیسے ہم اپنے ملک کو پر امن بنا سکتے ہیں. آئیے قرآن سے پوچھیں, بائبل سے پوچھیں, ان کتابوں سے پوچھیں. ہر چیز قرآن میں موجود ہے, ہر چیز ان آسمانی کتابوں میں موجود ہے اگر ہم انہیں تلاش کریں, خصوصاً قرآن. کیونکہ دیگر کتابیں تو منسوخ ہو چکی ہیں مگر قرآن میں ہر چیز موجود ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. زبور, زبور کی آیت سنیں اور پھر قرآن کی آیت سنیں. زبور جسے سام کہتے ہیں, چیپٹر نمبر 37 اور آیت نمبر 9, کہ کب امن ہوگا, کب یہ دھماکے رکیں گے, کب غریبوں کا حق ملے گا. فرمایا, فار دا ایول ڈوئرز ول بی کٹ آف بٹ دوز ہو ہیو فیتھ ان دا لارڈ ول ہیو دا ارتھ فار دیئر ہیریٹیج. جب نیک لوگ اللہ کی زمین پہ وارث بنیں گے, جب نیک حکمران آئیں گے تو ظلم بھی ختم ہوگا, چور بازاری بھی ختم ہوگی, رشوت بھی ختم ہوگی, نا انصافی بھی ختم ہوگی. پھر دوبارہ یہ آیت, اسی طرح سے سام 37 آیت نمبر 10, فار ان شارٹ ٹائم ایول ڈوئرز ول بی گون, یو ول بی سرچنگ فار ہز پلیس اینڈ اٹ ول ناٹ بی دیئر, بٹ دا جینٹل ول ہیو دا ارتھ فار دیئر ہیریٹیج, دے ول ٹیک دیئر ڈیلائٹ ان دا پیس ود آؤٹ میجر. اور اب دیکھیے, یہ تو آپ نے دو آیتیں سن لی کہ انجیل نے, زبور نے یہ کہا دنیا میں امن کب ہوگا, اگر ملک میں امن کرنا چاہتے کب ہوگا, جب نیک لوگ وارث بنیں گے, جب متقی لوگ آپ کے حکمران بنیں گے دنیا میں امن ہو جائے گا. اب قرآن اٹھائیے, سورہ انبیاء 21 سورہ ہے اور آیت کا نمبر 105 ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ, خدا کہہ رہے ہم نے زبور میں لکھ دیا. دیکھا آپ نے وہ آیت جو ابھی تک موجود ہے قرآن کا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ خدا کہہ رہا ہے میں نے یہ مسئلہ یہ تمہارے مشکل کا حل ہے مسلمانوں زبور میں لکھ دیا ہے من بعد ذکر کیا اَنَّ الْأَرْضَ يَرْسُحَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ جب زمین پر نیک لوگ وارث ہوں گے جب نیک لوگ حکمران ہوں گے تو تمہارے سارے پرابلم سالو ہوں گے مشکلات حل ہوں گی دھماکے رک جائیں گے ظلم رک جائے گا صلوات پڑھی محمد والے زبور کو آپ نے سنا کیونکہ آیت میں ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ زمین میں اس وقت امن ہوگا جب نیک بندے متقی بندے صالح بندے وارث بنیں گے اب پاکستان کے جتنے حکمران دیکھیں سب ارب پتی کروڑ پتی مگر سب کو درد غریبوں کا ہے عجیب بات یہ ہے کہ یہاں لندن میں ان کی کتنی کتنی پراپرٹیز ہیں پاکستان والے جانے یا نہ جانے آپ تو جانتے ہیں یہاں یہ لوگ آتے رہتے ہیں کتنی کتنی بڑی بڑی ان کی پراپرٹیز ہے سوئٹزرلینڈ میں ان کے ارب ہاں ڈالر موجود ہیں مگر ان کو پھر بھی غریبوں سے بڑی ہمدردی ہے اگر یہی پراپرٹی جو لندن میں اور سوئٹزرلینڈ میں ہے اگر یہ بیچ کے پاکستان میں غریبوں کی مدد کرنا چاہیں تو لاکھوں غریبوں کے گھر بن جائیں گے مگر ہماری عوام کو شعور نہیں وہی بار بار انہیں بے وقوف کرتے ہیں وہی سارے چہرے وہی غلط قسم کے نعرے عزیزان گرامی آپ نے سنا یہ روایت آپ نے سنی ہے یہ قرآن کی آیت بھی ہے اللہ اکبر جتنی بھی دولت آپ کے پاس اضافی ہے اس میں وآتِ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ اس میں یتیم کا حق ہے مسکین کا غریب کا اور آپ کو پتا ہے یہ سارے سیاستدان جو پاکستان کے سب کروڑ پتی ارب پتی ہیں اور ان کے پاس یہاں بھی پیسے ہیں وہاں بھی پیسے ہیں یہاں بھی زمین ہے وہاں بھی زمین ہے اور جبکہ دنیا میں آپ کو پتا ہے جو رپورٹ ہے یو این اے کی رپورٹ ہے یہ ساری بڑی بڑی کمپنیوں کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں ہر ایک منٹ میں ایک بچہ بھوک کی وجہ سے مر جاتا تو اگر انہیں واقعی انسانیت کا اتنا دکھ ہوتا تو یہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور ملکیت نہ بناتے غریبوں کو پیسہ دیتے جھوپڑیوں میں رہتے مگر ہماری عوام پھر انہی کے دھوکے میں آتی ہے یہی فریب کار ہوتے ہیں وہی دھوکے باز ہوتے ہیں عوام کو پہچاننا چاہیے کہ جو اتنے اتنے بڑے محلوں میں رہتے ہیں کروڑوں کی گاڑیوں میں رہتے ہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں کیا وہ ان کے ہمدرد ہوں گے ہرگز نہیں قرآن یہی کہہ رہا ہے زبور یہ کہ کون لوگ جو متقی لوگ ہیں پہلے دیکھیں ان کے قول اور فعل میں کتنا تضاد ہے یہ غریبوں کے حق کی بات کرتے ہیں اللہ اکبر مگر عوام کیسے سمجھے عزیزان گرامی اللہ نے بہت اچھا لفظ کہا یرسوہ عبادی الصالحون وہی حکمران بناؤ جو صالح ہوں کیسے پتا چلے گا کون صالح ہے پہلے اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں اس نے اللہ کا حق ادا کیا ہے یا نہیں جس اللہ نے آنکھیں دی جس اللہ نے زبان دی جس اللہ نے زندگی دی جس اللہ نے طاقت دی جس شخص نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا جو نماز نہیں پڑھتا زکات نہیں دیتا تو جس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا وہ عوام کا حق کیسے ادا کرے گا اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ جس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا وہ لوگوں کا حق کیوں ادا کرے گا کیسے ادا کرے گا یہ بدبختی ہے شعور نہیں ہے یہی لوگ جا کے بازیگر بنتے ہیں ڈبکیاں بنا بجاتے ہیں اور لوگوں کو پھر اپنے پیچھے لگاتے ہیں ان سب نے حکومت کی ہے کیا پاکستان میں تبدیلی آئی اب وہاں پر لائٹ نہیں ہے اب وہاں پر آٹا نہیں ہے یعنی 40 سال پہلے پرانا پاکستان اس سے بہتر تھا صلوات پڑھی محمد والے محمد انہوں نے کیا پھیل نفرتیں پھیلائی ہیں عداوتیں پھیلائی ہیں لسانی نفرتیں بڑھ گئی ہیں مہاجر پنجابی سے نفرت کر رہا ہے پنجابی سندھی سے نفرت کر رہا ہے انہوں نے یہی دیا ہے صوبائیت کی نفرت پھیلائی ہے فرقہ پرستی کی لعنت پھیلائی ہے کیونکہ صالح نہیں ہیں اور ہم بھی عوام کو شعور نہیں وہ بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے انہیں ووٹ دیتے ہیں اور بے ووٹ دے کر پھر یہی تباہیاں ہوتی ہیں عزیزان گرامی سنیے پیغمبر کی حدیث اور اس حدیث کو اگر عوام تک پھیلایا جائے تو عوام کو شعور بڑھے رسول خدا کیا فرماتے ہیں فرماتے ملعون ملعون اے مسلمان جان لے پہچان لے ملعون کون ہے اور صالح کون ہے ملعون ملعون یہ حدیث یا سنی کتاب میں موجود ہے ملعون ملعون من ترأس اے مسلمانوں اس سے خبردار رہنا وہ درندے سے خطرناک ہے بھیڑیے سے خطرناک ہے ملعون 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 ہے وہ ملعون جو چاہے میں صدر بن جاؤں میں رئیس بن جاؤں مجھے پاور مل جائے جو کرسی پرست ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ کرسی کے لیے دین بھی بیچے گا ایمان بھی بیچے گا عزت بھی بیچے گا قوم بھی بیچے گا ہر کام کر سکتا ہے اور یہی پاکستان کے سیاستدان کر رہے ہیں जिसके दिल में ख्वाब है मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं पावर कुर्सी मिल जाए, कुरान और इधर से ये रसूल खुदा की हदीस, मलऊनुन मलऊन, वो मलऊन है मन तरअस, जो चाहे मैं रईस बन जाऊं, वो रियासत के लिए हुकूमत के लिए सब कुछ करने वाला। फिर फरमाया हलक हलक, हलाक हो गया उसका दीन, हलाक हो गया उसका ईमान। हलक मन तलब रियास, जो रियासत के पीछे लगा, हुकूमत के पीछे लगा, उसका न दीन है ना उसका ईमान है। सलावत पर मोहम्मद वाले में अब 99% ये सब सियासतदान कुर्सी के लिए आते हैं। अगर करोड़पति हैं तो पैसा लूटकर अरबपति बन जाते हैं, अगर अरबपति हैं तो खरबपति बन जाते हैं। इनको कुर्सी चाहिए पैसे के लिए, ना कि अल्लाह की रजा के लिए, ना कि अवाम की बेहतरी के लिए, इसीलिए तबाही हो रही है। हालांकि पाकिस्तान में कितने नेक लोग हैं, एधी जैसा लोग भी तो है ना वहां पर, बेचारा एधी, ऐसे हजारों लोग हैं एधी जैसे जो सिर्फ मखलूक की खिदमत करते हैं और जिनके पास इल्म भी है, जिनके पास तकवा भी है, अवाम को मगर शऊर नहीं है। और एधी बेचारे को अगर फर्ज करिए ऐसे लोग इलेक्शन में आए भी तो ये इतने मकार लोग सियासतदान हैं कि ऐसे वो प्रोपेगंडा करेंगे कि उसे बदनाम कर देंगे। उस बेचारे ने कुछ भी कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह से बहुत सारे नेक पाकिस्तान में पड़े हैं, जब तक के साले लोग नहीं आएंगे, नेक लोग नहीं आएंगे, जिनका मकसद रियासत करना नहीं, हुकूमत करना नहीं, पावर में हासिल करना नहीं, बल्कि गरीबों की मदद करके अल्लाह की रजा को हासिल करना। सलावत पर मोहम्मद वाले। अजीजान किराम, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। आज देखिए लाखों लोग परेशान हैं, वहां आटा नहीं है, धमाके हो रहे हैं, कभी कराची में, कभी लाहौर में, कभी पिशावर में, पूरा मुल्क जो है तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है। कितने करोड़, 13-14 करोड़ मुसलमानों का मुल्क है। क्यों? यही खाइन सियासतदान है जिनका दीन ईमान कुछ नहीं है, सिर्फ हुकूमत चाहिए, पैसा चाहिए, शोहरत। याद रखिए तीनों चीजें जो हैं इंसान को मलऊन बना देती हैं। जो शोहरत के पीछे जाए, कुरान ने कहा है उसकी नमाज कबूल नहीं, जो रियाकार है। ये सारे सियासतदान रिया करते हैं, छोटा काम करते हैं, पूरी पब्लिक को बताते हैं हमने ये किया, कोई काम अल्लाह के लिए नहीं करते। अल्लाह वाला जो काम करता है इस तरह से करता है कि सीधे हाथ से करता है तो उल्टे हाथ को पता नहीं चलता। सलवा पर मोहम्मद वाले में। वैलुल्लिल मुसल्लीन, कुरान कह रहा है वैलुल्लिल मुसल्लीन, वो नमाजी भी जहन्नुम में जाएगा जो नमाज दिखाने के लिए करता है। ये सियासतदान शो ऑफ के अलावा कुछ करते ही हैं, इनका हर अमल शो ऑफ होता है, पब्लिक को धोखा देना है। लिहाजा अवाम को शऊर दें, कैसे शऊर देंगे? एजुकेशन के जरिए से। आप यहां इंग्लैंड में रहते हैं, आपको पता है यहीं पर सब चीजें आप देख रहे हैं, ये कैसे आके अय्याशी करते हैं, कैसे इनके बड़े बड़े बंगले हैं, कैसे इनकी प्रॉपर्टी है, एक एक दावत में ये लाखों लाखों करोड़ों रुपए तक खर्च कर देते हैं। इनमें कोई दर्द नहीं है गरीबों का, इन्हें कोई दर्द नहीं है मिस्कीनों का, ये सिर्फ अपने कुर्सी के पीछे होते हैं। अजीजाने गिरामी, एजुकेशन को बढ़ाएं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इस सिलसिले में गुज़श्ता साल भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान हुआ था कि ऑनलाइन जो है एजुकेशन के लिए दीनी और दुनियावी नूर यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस्टेब्लिश हो चुका है और जनवरी से उसके एडमिशन भी शुरू हो गए हैं। और एक इंटरनेट टीवी भी लिया गया है ताकि जो भी इसमें एमए की क्लासेस, हम अखलाक डिजीज ऑफ सोल एंड देयर ट्रीटमेंट, जो लास्ट ईयर हमारा उनवान था, इस्लामी अखलाक में एमए हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं और फिलोसॉफी में और मिस्टिसिज्म यानी इरफान जो हमारा इस वक्त सब्जेक्ट है उसमें इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर से हम शुरू करेंगे। इस वक्त बहुत सारे कोर्सेज भी हम शुरू कर रहे हैं, जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैरिज प्रॉब्लम्स हैं, ये वाजिब है। इस वजह से आज अवाम जहालत की वजह से तलाकें हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं कि मेरा राइट क्या है, मेरी माँ का राइट क्या है, मेरी बीवी का क्या राइट है। पेरेंट्स राइट्स, चिल्ड्रेन राइट्स, छोटे छोटे 3-3 महीने के कोर्सेज हैं। इसी तरह से लैंग्वेज कोर्सेज हम शुरू कर रहे हैं, अरबी लैंग्वेज कोर्स है, पर्शियन लैंग्वेज है, उर्दू है, और यहां घर बैठकर आप ये सब चीजें ले सकते हैं। और हमने यहां लंदन में भी कॉलेज भी रजिस्टर कर लिया है उसी नूर कॉलेज के नाम से, तो यहां पर भी कर रहे हैं। और उधर से पयाम नूर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन है और एक दो और यूनिवर्सिटियों से भी बातचीत चल रही है, तो इंशाल्लाह आप इसे और लोगों तक पहुंचाएंगे। आपका अपना यूनिवर्सिटी है, लोगों को एजुकेट करें। बल्कि हमारी तो यह ख्वाहिश है कि जितने आप लोग इंग्लैंड में रहते हैं, क्योंकि आप बड़े आसानी से यहां पीएचडी कर सकते हैं, वहां से बेचारे लोग आते हैं उनकी फीस डबल हो जाती है, جاتی ہے. وہ 10,000 دیتے ہیں, آپ 3-4,000 میں پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ اخلاقاً خود پہ واجب سمجھیں کہ اگر میں انگلینڈ میں رہتا ہوں تو مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے لیے پی ایچ ڈی کروں گا, ڈاکٹر کروں گا, کیونکہ آج حکمرانی انہی کی ہے جو ڈاکٹر ہیں, جو پی ایچ ڈی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر ہم مسلمان غلامی سے بچنا چاہتے ہیں اور عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تین چیزوں کی طرف توجہ دیں. ایک, ایجوکیشن میں ہم سب کو عہد کرنا چاہیے, کم سے کم ہم سب کو ڈاکٹر ہونا چاہیے, جو خاص اہم سبجیکٹ ہے, اکنامکس ہے, فلسفی ہے, جس سے آپ لوگوں کے ذہنوں کو بدل سکتے ہیں, جنہیں ہدایت دے سکتے ہیں. اسی طرح سے میڈیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اہم بزنس. بزنس میں دیکھیے, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ 90% رزق اللہ نے بزنس میں رکھا ہے اور باقی 10% نوکری میں. ہمارے اکثر لوگ یہاں نوکری پیشہ, پتا ہے اللہ نے آپ کو کتنا رزق دیا؟ اللہ نے 1,00,000 لکھا تھا, وہ آپ نے 2,000 میں جا کے سائن کر لیا, 2,000 pounds آپ کو مل رہا ہے, باقی سارا وہ کمپنی کو مل رہا ہے. صلوات پڑی محمد وہاں. اور بزنس سنت ہے, عبادت ہے, نوکر مت بنے کسی کے. چھوٹا بھی بزنس شروع کریں, منع کیا اسلام نے, نوکر نہ کریں مگر مجبوری ہو. آپ اپنا بزنس شروع کریں, کیونکہ آپ بزنس کریں گے 70-80 سال تک تو آپ کا بیٹا 70-80 سال سے آگے کرے گا. آپ نوکری کریں گے زیرو سے تو بیٹا بھی زیرو سے شروع کرے گا. کتنا نقصان کر رہے ہیں آپ. بہترین عبادت ہے بزنس کرنا, دکان بھی چھوٹی کھول کے بیٹھے, کیونکہ آپ اللہ پہ توکل کر رہے ہیں. ایک ہماری یہ غلطی ہے, اور دوسرا میڈیا کی طرف توجہ نہیں. الحمدللہ میڈیا پر کام ہو رہا ہے. اب ایک ٹی وی جو ہے اردو میں کھل چکا ہے, ہادی ٹی وی. الحمدللہ یہ مولانا شیخ محسن صاحب بھی اس میں کام کر رہے ہیں, اور بھی بہت سارے علماء اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہاں بھی آ جائے گا. اس وقت کچھ یورپ کے حصے تک, تھائی کام جو ہے اس پہ آ رہا ہے, مگر انٹرنیٹ پر بھی آپ جا کے, انٹرنیٹ پہ جو ٹی وی ان کا شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ ایک دو اور لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں. یقیناً میڈیا میں اگر ہم آگے نہ بڑھے تو ہمارا کوئی فیوچر نہیں, ہمارے بچوں کا کوئی فیوچر نہیں. آج حکومت اسی کی ہے جس کا میڈیا ہے. میڈیا حق کو باطل کر دیتی ہے, باطل کو حق کر دیتی ہے. اگر ہم مسلمان پیچھے رہے, یقین جانیے ہمارے بچوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے, آپ کا فیوچر نہیں. آپ کتنے بھی پیسے والے ہوں مگر اگر آپ کے پاس میڈیا نہیں, نہ آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں, نہ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. لہٰذا تین اہم نقطوں پر ہمیشہ توجہ کریں, ایجوکیٹ کریں. مجلسوں کا مقصد یہ کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, نہ کہ ٹریڈیشنل پرانی باتیں سنی اور چلے جائیں. امام حسین کا مقصد کیا ہے کہ وقت میں جو ظلم ہو رہا ہے, اس زمانے میں جو ظلم ہو رہا ہے, اس کے خلاف خود کو تیار کریں. اور اس وقت امام حسین کا مقصد یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تیاری کریں, امام زمانہ جل تعالیٰ فرج شریف کے آنے کی. اور یاد رکھیے, جب تک کہ پبلک ایجوکیٹ نہ ہو جائے, امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا. آپ نے سنا, یہ وقت کب آئے گا؟ جب علم اس طرح سے بھر جائے جیسے پانی سمندر میں بھر جاتا, جب علم اس قدر دنیا میں پھیل جائے, اس وقت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے, اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. جب تک جہالت رہے گی, فرقہ پرستی کی لعنت رہے گی, قوم پرستی کی لعنت رہے گی, یہ مکار و فریب کار سیاستدان رہیں گے, امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے. ایجوکیٹ کریں پبلک کو, یہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے. حسینیت کا مقصد یہ ہے کہ پبلک کو ایجوکیٹ کریں اور امام زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تیاری کریں. صلوات پر محمد و آل. اور انشاءاللہ جیسے انٹرفیتھ مل کے پروگرام کریں, اس سے بڑی تبلیغ ہوتی ہے. 3 سال سے عیسائیوں کے ساتھ ہم پروگرام کر رہے ہیں, اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, اس میں بہت تبلیغ ہے. کل انشاءاللہ یہی روڈ, مین روڈ پر جو میتھوڈسٹ چرچ ہے, وہاں پر اس مجلس کے بعد پروگرام ہوگا 5 دن. اس کے بعد 21 جنوری کو مجلس ہوگی لیوٹن میں, 9 PM. انشاءاللہ آپ اسی میں ہم دے دیں گے اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کہ اس کا ایڈریس کیا ہے. 22 یہ بھی چرچ میں پروگرام ہوگا, مجلس اور ماتم. اور 22 جنوری کو بیڈ فورڈ میں مجلس چرچ میں مجلس ماتم ہوگی, اور 23 جنوری کو واٹ فورڈ میں مجلس ماتم ہوگی, وہ بھی چرچ میں, اور 24 کو سینٹ البرٹ میں ہوگی. تو اس مرتبہ ایک اور نیا شہر یہ سینٹ البرٹ, وہاں مومنین نہیں ہیں, اس میں آپ ضرور شریک ہوں تاکہ اس پروگرام کو اور انکریج کیا جائے. صلوات پر محمد و آل محمد. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں اور دعا کریں کہ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جس مقصد عظیم و شان کے لیے امام حسین نے جان دی, ہم اس مشن میں امام حسین کی مدد کریں.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. جب کوئی گناہگار سچے دل سے فریاد کرتا ہے یا اللہ، خدا بڑا رحمین، بہت بڑا گنہگار ہے. حدیث میں رسول خدا فرماتے ہیں کائنات کا سب سے بڑا گنہگار بھی سچے دل سے جب کہتا ہے یا غفار، او میرے بخشنے والے میرے اللہ، میں شرمندہ ہوں، میرے گناہ بخش دیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ گناہگار جس نے سارے گناہ کیے ہیں، سارے ظلم کیے ہیں، پہلی مرتبہ خدا جواب نہیں دیتا، فرماتا ہے فرشتوں اسے جواب نہ دو، یہ بڑا گناہگار ہے، اس نے میری زمین پہ بڑے ظلم کیے ہیں، بڑا ظالم ہے. مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہویا کرو. دوبارہ یہ کہتا ہے یا غفار میرے بخشنے والے میرے اللہ، اگر اب بھی گناہ زیادہ ہے خدا جواب نہیں دیتا، مگر جب تیسری مرتبہ یہ کہتا یا غفار، خدا فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں سنو، اگر میں اسے جواب نہ دوں تو اس کا میرے سوا کوئی اور رب تو نہیں ہے، اسے جواب دو، میں نے اسے بخش دیا. اے میرے اللہ ہم گنہگار ہیں، مگر آج حسین کو وسیلہ بنا کے آئے ہیں. او میرے اللہ اگر اس محرم میں بھی گناہ تو نے معاف نہ کیے پھر کب معاف کرے گا؟ شاید آئندہ سال میں قبر میں چلا جاؤں اور مجھے یہ حسین کی مجلس نصیب نہ ہو. یہ وہ مجلس ہے جس میں حر جیسا گنہگار بھی وہ جنتی بن گیا. او میرے اللہ حسین کے صدقے میں ہم سب کے گناہ بخش دے. سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار، او بخش دے. سب سے زیادہ بخشنے والے رحم کر دے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے آج ہم پہ کرم کر دے. اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، او میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب مولا حسین نے گھوڑے سے اتر کے
दो कटे हुए बाजू उठाए बाजुआ को चूम के फरमाया अब्बास अब्बास मेरी कमर टूट गई अब्बास मेरी कमर टूट गई ऐ खुदाज मेरे गुनहगार हाथों को न देख इस मजमे के गुनाहों को न देख तुझे अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता आज हमारे गुनाह हम बख्शे दे सब मिल के गए या गफ्फारो या गफ्फारो या गफ्फारो आज अब्बास को वसीला बना के खुदा की बारगाह में चलेंगे ताकि किसी की दुआ रद न हो अब्बास बाबुल हवाइज है जब मौला ने फरमाया अब्बास मशकीदा को ले जाओ अब्बास खैमे में आए सबसे खुदा हाफिज करने आखिर में जनाब ज़ैनब के खैमे में पहुंचे फरमाया गजादी खुदा ये वक्त ज़ैनब के लिए बहुत सख्त फरमाया अब्बास मैं तुझे रोकती नहीं हूँ मगर थोड़ी देर रुक जा मेरी एक बात सुन जा अब्बास अदब से बैठ गए जनाब ज़ैनब ने फरमाया अब्बास एक दिन मैं कूफा में थी बाबा अली की हुकूमत थी बाबा नमाज से वापस आए मगर अजीब हाल में आए कभी मेरे हाथ चूम के रोने लगे कभी मेरे सर के बोझे लेके रोने लगे मैंने कहा बाबा रोने का सबब क्या है फरमाया ज़ैनब मैं इमाम मुबीन एक वक्त देख रहा हूँ बाबा क्या वक्त है मौला ने फरमाया ज़ैनब देख रहा हूँ यही कूफा शहर होगा और तू कूफे के बाजार में लाई जाएगी आए मगर तेरे सर पे चादर नहीं होगी तेरे हाथों में रस्सियाँ